الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک قصہ بیان فرماتے ہیں. جو اپنے اندر علوم و معارف لیے ہوئے ہیں، اسے حضرات محدثین حدیث جبریل سے موسوم کرتے ہیں، اور احادیث شریفہ میں اس کی وہی حیثیت قرار دیتے ہیں جو حیثیت قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی ہے. سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے. تو حضرت محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جبریل یہ ام السنہ ہے. اور اس میں پورے دین کا خلاصہ آ گیا ہے، اور یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور کا ہے. بعض حضرات نے اسے حجۃ الوداع سے پہلے کا واقعہ کہا ہے، لیکن حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالی جو حدیث میں سند کی حیثیت رکھتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے بعد واقع ہوا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام ایک پردیسی مسافر کی شکل میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے اور ان سوالات سے مقصد یہی تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے وہ جواب آ جائیں. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں. تو سوالات سے مقصد یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے ان سوالات کے نتیجے میں شریعت مطہرہ کا خلاصہ صحابہ کے سامنے آ جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں بینما نحن جلوس، اس درمیان میں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ افادے استفادے کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دو حصے تھے، ایک خلوت کا حصہ تھا، ایک جلوت کا. اور ہر مسلمان کے یہ دو کی زندگی کے یہ دو حصے ہونے چاہیے، کچھ خلوت کے کام ہوتے ہیں، کچھ جلوت کے. دنیاوی اعتبار سے بھی دو حصے ہوتے ہیں، رات کو سب خلوت میں چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، جن کو جلوت میں ہوتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، کماتے ہیں، اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، اپنی دنیاوی حاجتیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح دین کے لیے بھی خلوت بھی ضروری ہے اور جلوت بھی. پانچ وقت کی نمازیں جلوت میں پڑھی جاتی ہیں، مردوں کے لیے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت موقعہ ہے، بعض حضرات نے واجب تک کہا ہے. حج جو ہے وہ جلوت میں ادا کیا جاتا ہے. تو کچھ جلوت کے کام ہیں، یہ روزی ہم کماتے ہیں یہ بھی دین کا حصہ ہے. طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، یہ بھی ایک فریضہ ہے. اور کچھ کام خلوت کے ہیں، ذکر و اذکار، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا، مناجات، دعائیں، تہجد کی نماز. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت میں بھی وقت گزارتے تھے، جلوت میں بھی وقت گزارتے تھے. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، یہ سورہ مزمل میں دونوں کا ذکر ہے. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن میں تو آپ جلوت کا کام کیجئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، اللہ کے دین کی دعوت دیجئے، لوگوں کو سکھائیے، قرآن کے الفاظ سکھائیے، قرآن کے معانی سکھائیے، لوگوں کا تزکیہ کیجئے. یہ سب جلوت کے کام ہے. ان لک فی النہار سبحن طویلا میں یہ سب کچھ ہے. لوگوں کی باتیں سنیے، ان کو مشورہ دیجئے، لوگوں کے سوالات سن کر ان کے جواب دیجئے، لوگ جو استفتاء لے کر آتے ہیں ان کا فتویٰ دیجئے، لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھائیے، اس کی تفسیر بتلائیے، جو باطن کے جو روگ ہیں ان کا علاج کیجئے، لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کیجئے، واعظ و نصیحت کی مجلسیں منعقد کیجئے، تعلیم و تعلم کے حلقے قائم کیجئے. یہ ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں یہ جلوت کے کام کیجئے. اور پھر رات کو وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، پھر ذکر کا وقت آتا ہے، اپنے پروردگار کا ذکر کیجئے، بالکل دنیا سے کٹ کر اللہ سے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے بارے میں بھی جو بہت مشہور دو جملے ہیں کہ باللیل رہبان و بالنہار فرسان، کہ دن کو جب ان کو دیکھتے ہیں تو شہ سوار نظر آتے ہیں، اور رات کو دیکھتے ہیں تو راہب اور پادری نظر آتے ہیں. یعنی غیر مسلموں کو بھی یہ نظر آتا تھا، غیر مسلموں کو یہ نظر آتا تھا، اور غیر مسلموں نے اپنے بادشاہ کے سامنے یہ کہا کہ بھئی صحابہ تم کو کیسے لگ رہے ہیں، تم نے دیکھا کیا، جستجو کی تو کیا لگا تم کو؟ تو کہا کہ ان کے بارے میں بس مختصر یہ کہ باللیل رہبان، راتوں کو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ راہب نظر آتے ہیں، وہ پادری نظر آتے ہیں، ایسا لگتا نہیں کہ یہ سپاہی ہوں گے رات کو جب دیکھتے ہیں تو، اس لیے کہ آہو زاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، مصلی پر ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول. لیکن جب رات سے فارغ ہو کر دن آتا ہے تو بن نہار فرسان، دن میں شہ سوار ہو جاتے ہیں، سپاہی نظر آتے ہیں، مسلح ہو کر گھوڑے کی پشت پر نظر آتے ہیں. تو دیکھو خلوت اور جلوت، خلوت اور جلوت. تو یہ جو نبوی طریقہ ہے وہ یہی ہے، اور ہر مومن کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ جلوت کے کام بھی کرے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، لوگوں کو دین سمجھائیں، لوگوں کو دین سکھائے، لوگوں کی خدمت کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، پیاسوں کی پیاس بجھائے، اپنے اہل و عیال کے لیے کمائے، شاپنگ کے لیے جائے، خرید کر لے آئے. تو یہ جلوت کے کام بھی کرنے ہیں. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ ایک شخص یہ فیصلہ کر لے کہ شادی بھی نہیں کروں گا، بیوی بھی نہیں چاہیے، بچے بھی نہیں چاہیے، گھر بار بھی نہیں چاہیے، میں پہاڑ کی کسی غار میں جا کر بیٹھ جاؤں گا اور اس میں اللہ اللہ کرتا رہوں گا. نہ، یہ تو خلوت ہی خلوت ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں خلوت ہی خلوت نہیں ہے، اسلام میں خلوت بھی ہے اور جلوت بھی ہے. اگر کوئی جلوت ہی جلوت میں رہے، کوئی مدرس یہ سوچے کہ میں تو بس درس و تدریس ہی کرتا رہوں گا اور اللہ اللہ کبھی نہیں کروں گا، مصلی پہ نوافل وغیرہ میں مشغول نہیں ہوں گا، یہ بھی غلط. اور کوئی صوفی یہ سوچے کہ ہم کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ ہی کرتے رہیں گے، باقی دوسرے کام دوسروں کے حوالے، یہ بھی غلط. یہ نبوی طریقہ نہیں ہے. نبوی طریقے میں ہمیں دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، خلوت بھی اور جلوت بھی. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ایک مومن یا ایک داعی یا ایک مدرس، ایک معلم، ایک وارث نبی، جب وہ جلوت میں آتا ہے تو اس کا تعلق مخلوق سے ہو جاتا ہے. یعنی اس وقت اس کا مقصد جو ہے وہ دینے کا ہوتا ہے، تو اس کا تعلق مخلوق سے ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ دینے کے لیے پہلے کسی سے لینا پڑے گا. تو خلوت اس لیے ضروری ہے کہ خلوت میں بیٹھ کر اپنا تعلق خالق سے جوڑ کر خالق سے لے، اور خالق سے لینے کے بعد پھر جلوت میں آئے، اور جلوت میں اپنا تعلق مخلوق سے جوڑ کر مخلوق میں تقسیم کرے. اب ایک شخص جو ہے وہ خلوت ہی میں بیٹھا رہے گا تو لیتا ہی رہے گا، دے گا کس کو؟ اور دوسرا جو ہے وہ جلوت ہی میں بیٹھا رہے گا، جب لے گا نہیں تو دے گا کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دو حصے تھے، خلوت بھی تھی اور جلوت بھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی بھی یہی حالت تھی. اور یہ دونوں جو ہیں وہ مجاہدے ہیں. بعض لوگوں کی رغبت خلوت کی طرف ہوتی ہے تو انہیں مجاہدہ کر کے جلوت میں آنا پڑتا ہے، اور بعض لوگوں کی طبیعت جلوت کی طرف بہت راغب ہوتی ہے تو انہیں مجاہدہ کر کے خلوت میں جانا پڑتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص کے احوال بدلتے رہتے ہیں کہ کسی مہینے میں خلوت کا غلبہ ہے تو کسی مہینے جلوت کا. یہ دونوں مجاہدے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے بعد ہمارے زمانے کے جتنے مشہور اکابر جنہیں ہم اور آپ جانتے ہیں، ان تک جتنے اہل اللہ گزرے ہیں، جتنے وارثین انبیاء گزرے ہیں، جتنے اللہ والے گزرے ہیں، ان سب کی زندگیوں میں یہ ماڈریشن اور اعتدال تھا خلوت اور جلوت کا. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جلوت تو ہے ہمارے یہاں، ہمیں بیلنس پیدا کرنے کے لیے اور ماڈریشن پیدا کرنے کے لیے ذرا خلوت کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کے لیے وقت مقرر کرو، اور قرآن مجید کے لیے وقت مقرر کر کے بس اس وقت ہر چیز سے یکسو ہو کر، یعنی کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس میں بھی جلوت ہی جلوت ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، بس چاروں طرف یوں دیکھ رہے ہیں. یہ تو مدرسے کے محتمیم کو کرنا پڑتا ہے، یہ تو درسگاہ میں جو مدرس بیٹھا ہوا ہے اسے کرنا پڑتا ہے کہ کتاب میں ذرا یوں دیکھا کہ پھر اوپر دیکھنا پڑتا ہے کہ سب ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ تو باپ کو کرنا پڑتا ہے جب وہ اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. جو عبادت میں مشغول ہے اسے اپنے اوقات اس طرح مقرر کرنے چاہیے کہ پوری توجہ اس کی اللہ کی طرف ہو. اور علماء کرام کے مشورے سے قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، علماء کرام کے مشورے سے قرآن مجید کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے. وہ علماء جن کا آپ سے تعلق ہے، وہ آپ کی صلاحیت، آپ کی استعداد، آپ کے سمجھنے کے لیول کو دیکھ کر، آپ کے سمجھنے کی سطح کو دیکھ کر آپ کے لیے فیصلہ کریں گے کہ ہاں آپ فلاں ترجمہ پڑھو، آپ فلاں ترجمے کے ساتھ نیچے کچھ شرح بھی ہے، حاشیہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اس کو پڑھو، یا آپ فلاں تفسیر پڑھو، علماء کے مشورے سے. اور اگر قرآن مجید کی تلاوت ہی کر رہے ہیں تو اس وقت یہ تصور کر کے پڑھو کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں اور میرے رب کو سنا رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں میرے رب کو سنا رہا ہوں. ہم اپنے استاد کو سناتے ہیں تو ہمارا ذہن ادھر ادھر نہیں جاتا، خود پڑھ رہے ہوتے ہیں، طالب علم درسگاہ میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا ذہن فٹ بال کی طرف جاتا ہے، کرکٹ کی طرف جاتا ہے، دوستوں کی طرف جاتا ہے، ماں باپ کی طرف جاتا ہے. لیکن جب وہ استاد کے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو پھر پوری توجہ سے پڑھتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں استاد کی مرضی کے خلاف کوئی لفظ نہ نکل جاوے. تو جب اللہ جل جلالہ ایک استاد جو کہ ایک ادنا مخلوق ہے اس کو جب سنانے بیٹھ جاتے ہیں تو سارے خیالات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو ایک شخص اس تصور سے اگر پڑھے گا کہ میرا اللہ سن رہا ہے، میں اللہ کو سنا رہا ہوں، تو کتنا ادب ہوگا اور اس میں کیفیت کتنی ہوگی اور توجہ اور دھیان کتنا ہوگا. ذکر و اذکار کے لیے، اپنے معمولات کے لیے، دعاؤں کے لیے وقت مقرر کرنا چاہیے، اور وقت مقرر کر کے اس وقت خلوت. خلوت کا کیا معنی؟ خلوت کا یہ معنی نہیں کہ کسی غار میں بیٹھ جائیں، خلوت کا معنی یہ ہے کہ ذہن اور کسی چیز میں نہ الجھے. اس وقت ذہن کسی اور چیز میں الجھا ہوا نہ ہو. اور یہ ہوگا کب؟ جبکہ ہم اوقات ان کاموں کے لیے مختص کر دیں گے. ہمیں بھی معلوم ہو، بیوی کو بھی معلوم ہو، بچوں کو بھی معلوم ہو، ہمارے سب دوست احباب کو بھی معلوم ہو، اس وقت ہمارا موبائل بھی آف ہو، ادھر ادھر دوسرا کوئی کام نہیں، مہمان بھی آ جائے، مہمانوں کو بھی پتا ہو کہ اس وقت وہ، جیسے جو حضرات یہ جمعہ کے دن مجلس میں آنے کے عادی ہیں، سالہ سال سے آ رہے ہیں، تو ان کی بیویوں کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ گھر میں نہیں ہوں گے، اس وقت ان کو کوئی کام اگر سونپا جائے گا یہ نہیں کر سکیں گے. بچوں کو بھی معلوم ہے کہ ابو اس وقت چلے جائیں گے. اب ٹیلی فون کرنے والوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے 5-6 مہینوں کے بعد کہ یہ ان کی مجلس کا ٹائم ہے. ایک مثال دی میں نے مجلس کی. اسی طرح بہت سی اور چیزیں بھی ہیں. ہم لوگ نوکری کرتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، اس وقت کوئی ہمیں ملنے کے لیے نہیں آتا. تو یہ وہ سارے کام ہیں روزمرہ کے جن کا تعلق ہماری دنیا سے ہے، ان کو ہم اتنے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس وقت ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ، اور وہ برا بھی نہیں مناتے. تو میرے بھائیو، اسی طرح جو ہے ہماری تلاوت کے لیے، ہمارے ذکر کے لیے، ہمارے علمی مطالعہ کے لیے اوقات اور سلوٹس مقرر کر لینے چاہیے، اور اس وقت کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. ہاں، بہت بڑی کوئی ایمرجنسی ہے وہ الگ بات ہے، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. 6 مہینے اس طرح اہتمام کرنا چاہیے کہ 6 مہینے کے بعد سب کو پتا چل جائے کہ اس وقت یہ ملاقات نہیں کریں گے، اس وقت یہ مشغول ہیں. اور پھر وہ وقت جو ہے آدمی لو لگائے اللہ تعالی شانہ کے ساتھ، لو لگائے اللہ تعالی شانہ کے. مسجد میں آتے ہیں نماز کے اوقات میں خلوت اختیار کرو. جیسے میں نے کہا کہ خلوت کے لیے یہ الگ تھلگ ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں، وہ تو اس وجہ سے کہ ہم لوگ خلوت کے عادی نہیں ہیں، سکلوژن آف دا مائنڈ کے عادی نہیں ہیں. اس لیے ادھر ادھر ذہن جائے گا تو چلو کہیں خلوت میں چلے جاتے ہیں، بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں، کہیں الگ سے کمرے میں چلے جاتے ہیں. یہ شروع شروع کی ایکسرسائز ہے. خلوت کا معنی یہ ہے، خلوت کا معنی کہ ذہن اللہ کی طرف متوجہ رہے اور غیر اللہ کی طرف اس کی توجہ نہ جائے، اور اگر جائے تو دوبارہ اللہ کی طرف توجہ کر لے. یہ ہے خلوت کا یہ معنی. تو اصل سے مغرب آپ ایک کونے میں بیٹھ گئے، تلاوت کر رہے ہیں، ادھر ادھر نہیں، یہ خلوت ہے. تو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے لیے ہم مسجد میں آتے ہیں مگر خلوت اختیار نہیں کرتے، اس لیے کہ جلدی آ جاتے ہیں تو دوست احباب کے ساتھ بات چیت میں مشغول رہتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں مسجد میں بیٹھ کے بھی بات چیت میں مشغول رہتے ہیں جب تک کہ اذان نہیں ہو جاتی، اور اذان اور اقامت کے درمیان جب وقت ہوتا ہے جن نمازوں میں، تو ان اوقات میں بھی لوگ بات چیت میں مشغول رہتے ہیں. یعنی مسجد میں آنے کے بعد بھی خالق کے ساتھ تعلق جوڑنے کے بجائے مخلوق میں تعلق رہتا ہے، اور اقامت ہو رہی ہے اس وقت بھی بات کرتے کرتے ہی ہم لوگ صفوں میں شامل ہوتے ہیں، تو نماز میں بھی وہی خیالات گزرتے رہتے ہیں، اور نماز کے بعد فوراً ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ بات ہماری ادھوری رہ گئی ہے. توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ نماز سے بہت پہلے دل جو ہے وہ نماز میں لگنا شروع ہو جاتا تھا. اللہ کے ساتھ تو 24 گھنٹے دل لگا رہتا تھا حضرت کا. بہت بڑے بزرگ تھے، مگر نماز سے بھی اتنا شغف تھا کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گھڑی میں دیکھتے تھے. یعنی دل لگا رہتا تھا نماز میں. اس طرح نہیں کہ غفلت سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی اذان ہوگی تو پتا چلے گا ہی نا، اس کے بعد دیکھیں گے وضو بھی کریں گے اور رکاتے جاتی ہیں ہم لوگوں کی، نمازیں چلی جاتی ہیں، حالانکہ فارغ ہوتے ہیں. سنیچر اتوار کو بھی ہماری رکاتے جاتی ہیں. دل لگا رہتا تھا نماز میں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایسے گھڑی میں دیکھتے تھے. تو وہ حضرات دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہوئے بھی اپنے دل کو نماز میں لگائے رکھتے تھے، اور ہم نماز میں رہتے ہوئے بھی دنیا میں لگائے رکھتے ہیں. رجل قلبہ معلق بالمساجد. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کمانے کے لیے جانا پڑتا ہے، دکان کھولنی پڑتی ہے، فیکٹری میں کام کے لیے جانا پڑتا ہے، کھیتی باڑی میں مشغول ہونا پڑتا ہے، اس لیے کہ رزق حلال بھی ایک فریضہ ہے جو اللہ نے ان پر مقرر کیا ہے، انہیں ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، ان کو وکیل اور لوئر اور بیرسٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، دنیا کے پچاسوں جھمیلے ہوتے ہیں، ضروری کام کاج ہوتے ہیں جن کے لیے انہیں مسجد سے نکلنا پڑتا ہے، لیکن ظہر پڑھ کر جب نکلتا ہے تو دل لٹکا رہتا ہے کہ کب میں دوبارہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں. تو جسم باہر ہے مگر دل مسجد میں، جسم باہر مگر دل مسجد میں. اور دوسری جماعت ان لوگوں کی ہے کہ جسم مسجد میں مگر دل باہر، جسم مسجد میں مگر دل باہر. جو سچا پکا مومن ہوتا ہے، سچا پکا مومن، وہ جب مسجد سے باہر ہوتا ہے تو اس کی کیفیت مچھلی جیسی ہوتی ہے. مچھلی جب پانی سے باہر ہوتی ہے تو تڑپتی ہے کہ کب دوبارہ میں پانی میں چلی جاؤں. تو مسجد سے نکلتا تو ہے، اس لیے کہ نکلنا ضروری ہے، نکلنا ضروری ہے، دفتر میں بیٹھنا ہے، کام کرنا ہے، کمانا ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، تو نکلتا ہے. مگر جب نکلتا ہے تو تڑپتا ہے کہ کب میں دوبارہ مسجد میں چلا جاؤں، کب میں دوبارہ مسجد میں چلا جاؤں. تو سچا پکا مومن، یہ سچا پکا مومن، یہ دائیں طرف بالکل سچا پکا مومن، اس کی علامت یہ ہے کہ جب وہ مسجد سے باہر ہوتا ہے تو اس کا دل تڑپتا ہے کہ میں کب دوبارہ مسجد میں چلا جاؤں. اور جو سچا پکا منافق ہے، سچا پکا منافق، جب وہ مسجد میں آتا ہے تو اس کی حالت پنجرے میں پرندے کی طرح ہوتی ہے. مسجد میں آنے کے بعد اس کا دل تڑپتا ہے کہ میں اس پنجرے سے کب نکل جاؤں. اب اگر ہماری کیفیت پہلی والی ہے تو اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اگر ہماری کیفیت آخری ہے جو کہ انشاءاللہ نہیں ہوگی تو ہمیں بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. لیکن اگر ہماری کیفیت ان دونوں کے علاوہ ہے تو ہمیں اندازہ تو لگ جائے گا کہ ادھر زیادہ قریب ہے یا ادھر زیادہ قریب. ہم اگر اسیس کریں گے تو سچے پکے مومن کو باہر جب وہ جاتا ہے مسجد چھوڑ کر تو اس کو وہ تڑپتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تڑپتا ہے، پریشان ہوتا ہے. اور جو سچا پکا منافق ہے جب وہ مسجد میں آتا ہے تو تڑپتا ہے. تو ہم کم سے کم اتنا ہی دیکھ لیں، اتنا ہی دیکھ لیں ہم میں سے ہر شخص کہ زیادہ سکون ہمیں مسجد میں ملتا ہے یا باہر. سکون تو ہر مومن کو مسجد میں زیادہ ملتا ہے مسجد میں داخل ہونے کے بعد، لیکن میری سکون سے مراد کیا ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد دل ایسا کرتا ہے کہ میں یہی پڑھا رہا ہوں، یہی پڑھا رہا ہوں. ڈیڑھ بجے نکلنے کے بجائے 1:35 کو نکلا مسجد سے، 1:35 کو نکلنے کے بجائے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، وہ فلاں کام ہے وہ کل کر لوں گا، دل بہت لگا ہوا ہے، آج میں اب 2 بجے تک بیٹھا رہتا ہوں. کتنی مرتبہ ہم یہ کیفیت پاتے ہیں؟ یا کیفیت ہماری یہ ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد جلدی سے جلدی نکلنے کی فکر ہوتی ہے، جلدی سے جلدی نکلنے کی فکر. فارغ ہے پھر بھی وقت سے پہلے آتے نہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار گھڑی میں دیکھتے رہتے کہ ابھی دیر ہے، ابھی دیر ہے. اللہ کے بندے گھر پر کچھ نہیں کر رہا ہے، تو بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے، گھر کا کچھ کام کر رہا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ بار بار دیکھ رہا ہے کہ نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں. لیکن فارغ ہے، فارغ ہے، سنیچر اتوار ہے، تو کسی ایک نماز میں آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، 1.25 گھنٹہ پہلے مسجد میں جلدی آ جاتا، لیکن نہیں، آخری وقت تک منتظر رہتا ہے. اور مسجد میں آنے کے بعد اول وقت میں باہر، اول وقت میں باہر. ایک زمانہ تھا کہ نمازوں کے بعد لوگ دعا کرتے تھے، نمازوں کے بعد لوگ تسبیحات پڑھتے تھے، سنت اطمینان سے پڑھتے تھے، نوافل اطمینان سے پڑھتے تھے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے. ان کو یہ خیال آتا تھا کہ ہم بالکل اللہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہوا ہے، چلو اللہ سے مانگ لیتے ہیں، بہت ساری ہماری ضرورتیں ہیں، سکون سے یہاں مانگ سکتے ہیں. اب وہ نہیں، اب تو جمعہ کی نماز میں بھی آپ دیکھیے کہ سلام پھرتے ہی، سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کے دن بھی یہ خیال نہیں آتا کہ چلو کچھ مانگ لیتے ہیں اللہ سے, یہ مبارک گھڑی ہے, مبارک دن ہے, کچھ مانگ لیتے ہیں اللہ سے, دو تین منٹ مانگ کر جاتے ہیں. پھر جمعہ سے پہلے کی چار رکعت سنت موقت اگر کوئی چھوڑتا ہے اور ترک کرتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے. جمعہ کی نماز کے بعد کی چار رکعت اور دو رکعت سنت موقت اگر کوئی چھوڑتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے. لیکن نہیں, سلام پھیرتے ہی ایک بہت بڑا مجمع مسجدوں سے باہر نکل جاتا ہے. جہاں ماحول ہوتا ہے وہاں بھی ایک اچھی خاصی تعداد سنت پڑھے بغیر نکل جاتی ہے, پر جہاں ماحول نہیں ہوتا وہاں تو آدھی مسجد ہی خالی ہو جاتی ہے, مسجد ہی خالی ہو جاتی ہے. آج جمعہ کی نماز کے دوران ابھی تو امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ صرف کہا, پہلی سلام کہی, اور میں نے دیکھا کہ میری قریب میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ پہلی سلام پھیر کر ہی چلے گئے, دوسری سلام کا بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا. یہ آج کی بات میں کہہ رہا ہوں, جمعہ کی نماز میں ایک سلام پھیرنے کے بعد ہی وہ چلے گئے. امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوسرا سلام ابھی کہا نہیں تھا, اب وہ خود اپنی ہی سلام پھیر کر چلے گئے, نہیں چلے گئے وہ مجھے معلوم نہیں, لیکن وہ کھڑے ہو گئے, میں نے دیکھا کہ وہ جانے لگے. ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی کی مسجد میں ہمیں یہ مسائل پیش آتے ہیں, اور تقریباً ہر مسجد میں ہوں گے, کہ لوگ جو ہیں جمعہ کی نماز میں, بڑی راتوں میں, اہم پروگراموں میں حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ نمازوں میں پیچھے رہے پیچھے. تو جو آنے آگے بیٹھنے کے شوقین لوگ ہیں ماشاءاللہ, جن کو یہ رغبت ہے کہ ہم صف اول میں پڑھیں, دوسری صف میں پڑھیں, تیسری صف میں پڑھیں, تو وہ جمعہ کی نماز سے پہلے جب بیان شروع ہوتا ہے تو آگے دو تین صفیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, اور پھر بیچ میں چار پانچ صف خالی, اور وہاں سے ایک دوسری صف شروع ہوتی ہے وہاں. تو ہمارے یہاں انگلینڈ میں جو مسجدیں ہیں ماشاءاللہ فیسیلٹی والی بڑی بڑی مسجدیں ہیں, اسلامک دعوی اکیڈمی بھی فیسیلٹی ہے, اگر کوئی شخص صفحے اول میں نماز پڑھے گا اور سلام پھیرنے کے بعد فوراً نکلنا چاہے گا, اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں. اور بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں, بہت سے ہمارے دوست احباب ہیں جو جمعہ کے دن بہت جلدی آ کر بیٹھ جاتے ہیں, تو فرض پڑھ کے دعائیں کر کے فوراً نکل جاتے ہیں, گھر جا کے سنت پڑھتے ہوں گے. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ جلدی نکلنا ہے یا تاخیر سے نکلنا ہے, اصل بات یہ ہے کہ شیطان اور نفس ہمارا نقصان ہم سے کروانے کے لیے ہمیں ایسی جگہوں پر پیچھے رکھتے ہیں جہاں ہمیں آگے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ, تم میں سے جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں, اور جو آگے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں. اور کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ہر جمعہ کی نماز میں باہر ایٹریم میں بیٹھتے ہیں, اللہ کرے کہ میری آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہو, ایٹریم میں بیٹھتے ہیں باہر کے حصے میں, یعنی مسجد میں آتے نہیں, مسجد میں قدم نہیں رکھتے, مسجد میں قدم نہیں رکھتے, وہ باہر بیٹھتے ہیں. انہیں اگر پیار محبت سے سمجھایا بھی جائے تو وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اپنی جگہ سے. تو سوچنا چاہیے کہ کیا بات ہے کہ یہاں تک ہم پہنچ گئے مگر اللہ ہمیں اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا. یہ سوچنا چاہیے کہ کیا بات ہے کہ میں مسجد کے اندر آ گیا مگر میں پیچھے کھڑا ہوں, مجھے آگے نہیں بلایا جا رہا ہے. بھائی کسی جگہ ہم جاتے ہیں, جلسے میں جاتے ہیں, کسی شادی کے فنکشن میں جاتے ہیں, تو جن کا جلسہ ہوتا ہے, جن کے یہاں شادی ہوتی ہے, ان کے دلوں میں ہماری قدر و قیمت ہوتی ہے, تو وہ ہمیں پیچھے دیکھتے ہیں تو پیچھے سے ہمیں کھینچ کر آگے لے آتے ہیں. اگر کسی کو آگے آ کر بیٹھنے کی توفیق مل گئی تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ میرا اکرام کر رہا ہے, اگر آگے بیٹھنے کی کسی کو توفیق مل گئی. اور اگر پیچھے کھڑا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں میری قدر و قیمت نہیں, مجھے بلایا نہیں جا رہا ہے آگے. اور بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب چھٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور مجمع بڑھ جاتا ہے تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ باہر ایٹریم میں نماز پڑھیں, یعنی مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ اکثر وہ جمعہ ٹو جمعہ والے ہوتے ہیں، تو ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ تو مسجد میں آئے. میں میرے بھائیو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آگے ہمیں بیٹھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، خلوت اختیار کرنی چاہیے. تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہو، تعلق نماز سے ہو، تعلق اذان سے ہو، تو یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ ہم جلدی آ کر بیٹھ جائیں، جلدی جلدی آ کر بیٹھ جائیں. تو ایک شخص جو ہے وہ اذان سے پہلے اگر آئے گا، اذان سے پہلے آئے گا اگر مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت تحیت المسجد پڑھے گا، دو رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے بعد بیٹھے گا، اذان ہوگی، اذان کے کلمات کا جواب بڑے مزے سے دے گا، اس لیے کہ مسجد میں جب بیٹھ کر کلمات کو سنتا ہے تو کیفیت اور ہوتی ہے. اس کے بعد وہ سنتیں پڑھے گا، سنتوں کے بعد کچھ دعائیں کرے گا. تو فرض نماز کی، فرض نماز کے لیے اقامت کے ہونے تک میں ہر چیز سے وہ اپنے ذہن کو منقطع کر کے اللہ سے جڑ چکا ہوگا. اب اس کی چار رکعت فرض میں دیکھو گے کیسی کیفیت ہوتی ہے، اور اب چار رکعت فرض پڑھنے کے بعد بھی دل لگے گا کہ میں مسجد میں بیٹھوں، اس لیے کہ وہ اس لائن پہ پڑ گیا ہے، تار اس کا اللہ سے جڑ گیا ہے. لیکن دوڑتے بھاگتے آخری وقت میں آتے ہیں اور وہ ریل باہر ہی کی چل رہی ہے، اور دوڑتے بھاگتے پھر باہر. بس اب ختم کر رہا ہوں. وہ جو میں نے کہا کہ اللہ جن کو چاہتے ہیں مسجد میں لاتے ہیں، اللہ جن کو چاہتے ہیں مسجد میں بٹھاتے ہیں. ہم اپنے اختیار سے نہ آ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، جگر مراد آبادی کا شعر ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. یہ جو ہم طلب لے کر مسجد میں آتے ہیں، طلب لے کر آگے بیٹھ جاتے ہیں، مجلسوں میں کوشش کرتے ہیں کہ آگے بیٹھنے کی کوشش کریں، دینی پروگراموں میں علماء کے پاس بیٹھیں، اساتذہ کے سامنے بیٹھ جائیں، یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. اللہ کچھ دینا چاہتا ہے. ایک قصہ میں سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہوں، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، رمضان میں خاص طور پہ بیان کرتا ہوں کہ ایک غلام اور اس کا آقا دونوں کہیں سفر کر رہے تھے، نماز کا وقت ہوا تو اذان سنی، اذان سنی تو غلام نے بھی سنی، آقا نے بھی سنی. آقا نے سنی مگر آقا کو توفیق نہیں ملی، آقا کو توفیق نہیں ملی، غلام کو توفیق ملی. معلوم ہوا کہ غلام اللہ کو محبوب تھا تو اللہ لے آیا اپنے در پہ. اس نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لوں، تو بہت اچھی بات ہے. وہ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، نماز پڑھی، دل لگ گیا تو بیٹھا رہا اندر، نکلا نہیں جلدی. سب مصلی نکل گئے مگر وہ مسجد میں بیٹھا رہا. دل لگے میرے بھائیو تو بیٹھے رہو، اگر کوئی دوسرا مشغلہ نہ ہو تو بیٹھے رہو مسجد میں، دل لگاؤ، اور دل نہ لگے تو بھی دل لگاؤ، بیٹھ کر کے اللہ کا تصور کرو کہ میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے. یہ تصور کرو کہ فرشتے میرے لیے اس وقت دعا کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے، یہ اللہ اس پر رحم فرما دے. حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ ایسے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں اور خود آمین آمین کہہ رہے تھے آہستہ آہستہ، تو خادم نے سنا، خادم نے کہا کہ حضرت آمین کس بات پر کہہ رہے تھے آپ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تم سے شاید وہ حدیث کا ظہور ہو گیا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد جو شخص مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، تو میں اس پر آمین کہہ رہا تھا. تو کم سے کم ہر نماز کے بعد دو تین منٹ ہی بیٹھ جاؤ کہ چلو دو تین منٹ کے لیے بیٹھ جائیں تاکہ ہمیں فرشتے کی دعا ملے. تو بیٹھا رہا وہ مسجد میں، اب وہ آقا نے دیکھا کہ سب نکل گئے، وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اندر آ کر کے وہ جہاں جوتے نکالے جاتے ہیں دیکھا تو ایک ہی جوڑ تھے جوتے کے، وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ تو ہمارا غلام ہی اندر رہ گیا ہے. تو وہیں سے اس نے پکار کر کہا کہ بھئی نکل، تو آتا نہیں. تو اس نے اندر سے کہا کہ مجھے آنے نہیں دیتا، مجھے آنے نہیں دیتا. تو اس نے باہر سے کہا کہ بھئی کون نہیں آنے دیتا تجھے, آقا تو میں ہوں تیرا, اندر دوسرا کوئی ہے نہیں, کون تجھے پکڑے ہوئے کون نہیں آنے دیتا. تو اس نے اصل میں آقا کو سبق سکھانا چاہتا تھا, کہا وہی مجھے آنے نہیں دیتا باہر جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا. تو میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے, یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. بس اگر یہ تصور ذہن میں بیٹھ جائے کہ جو کچھ بھی اچھا کام ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے کرم کی وجہ سے کرتے ہیں, تو عجب نہیں ہوگا, کبر نہیں ہوگا, غرور نہیں آئے گا, اور پھر یہ احساس پیدا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ مفتی صاحب کو یہ کام کرنے کی توفیق ملی مجھے نہیں ملی. افراز بھائی کب سے آ کر کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اے ٹی ایم میں کب سے کھڑا ہوں, وہ آگے جا کر کے بیٹھ گئے, کیا وجہ ہے؟ میں ان سے پہلے آیا ہوں مگر یہاں اپنے دوست کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اور افراز بھائی میرے بعد آئے ہیں اور یوں کر کے سیدھے سوے اور میں, کیا وجہ ہے؟ یہ سوچنے کا موقع ملے گا, اور سوچنا بھی چاہیے دوسروں کو دیکھ کر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خلوت 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 اختیار کی جائے, اللہ مجھے بھی توفیق دے روحانی ترقی کے لیے, ذہنی یکسوئی, سولیٹیوڈ آف مائنڈ, سیکلوژن آف مائنڈ, سولیٹیوڈ آف مائنڈ, یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اس لیے ان نیسسری دوسرے جھمیلوں سے اپنے دماغ کو بھرنا نہیں چاہیے. بھائی دیکھو روٹی کمانا ہے یہ تو غیر ضروری نہیں ہے, یہ تو ضروری ہے. ایک فقیر ہے, وہ رات کو سوئے گا تو بھی یہ خیال آئے گا کہ پتہ نہیں کل مجھے کہیں کوئی نوکری ملے گی یا نہیں, اور میں بچوں کا پیٹ بھر سکوں گا یا نہیں. یہ جو جھمیلا ہے یہ غیر ضروری ہے, یہ ضروری ہے. تو اس کے لیے کوئی کہے کہ بھائی چھوڑو یار, یہ روزی روٹی کے لیے سوچ رہے ہیں آپ, کیسے بےچارہ وہ چھوڑے گا. لیکن یہ ٹیم جیت جائے یا وہ ٹیم جیت جائے, یہ بھی کوئی ضروری جھمیلا ہے؟ غیر ضروری. لیکن آپ کو کرکٹ کا شوق ہو جائے گا تو مائنڈ میں یہ چیز گھومتی رہے گی, ہے نا؟ دیکھو یہ غیر ضروری, تو غیر ضروری جھمیلوں کو اپنے دل دماغ میں مت بیٹھنے دو. ابھی سیاست ہے ہمارے ملک میں, سیاست چل رہی ہے, تو جو بھی پرائم منسٹر بنے گا اس میں میرا اور آپ کا تو کوئی دخل نہیں ہے, نہ مجھے ووٹ کرنا ہے نہ آپ کو ووٹ کرنا ہے. وہ تو 1,60,000 آدمی ووٹ کرنے والے ہیں, فکس ہے وہ, تو فیصلہ تو وہ لوگ کرنے والے ہیں. لیکن شروع ہی سے ہم فالو کرتے ہیں کہ اس وقت 10 آدمی ہیں, اب جمعرات کے دن کون ناک آؤٹ ہوتا ہے اور منڈے کے دن کون ناک آؤٹ ہوتا ہے, اور کیا کیا اس کا کیا فائدہ ہے مجھے یا آپ کو, ہے کوئی فائدہ بھائی؟ لیکن مشغول رہتا ہے. اب نماز میں بھی اس کا خیال آئے گا, تلاوت میں بھی اس کا خیال آئے گا. سولیٹیوڈ آف مائنڈ, سولیٹیوڈ آف مائنڈ کے لیے ضروری ہے کہ انسان غیر ضروری جھمیلوں سے اپنے آپ کو بالکل فارغ رکھے تاکہ دھیان وہ پیدا کر سکے اللہ کے ساتھ. تو جلوت کے کام بھی ضروری ہے, خلوت کے کام بھی ضروری ہے. جلوت کے کام میں برکت پیدا ہوگی, جلوت کے کام میں طاقت پیدا ہوگی, جلوت کے کام میں ترقی ہوگی خلوت سے. جتنی زیادہ محنت آدمی خلوت میں کرے گا جلوت اتنی ہی اس کی زیادہ ہوگی, اس لیے کہ خلوت میں جتنی محنت کرے گا نفس اتنا ہی زیادہ مطمئن نہ بنے گا, شیطان سے مقابلے کی اتنی ہی زیادہ طاقت پیدا ہوگی. تو خود بھی شیطان سے بچے گا, دوسروں کو بھی بچائے گا. اس لیے وہ خلوت کا اہتمام کرو, خلوت کا, مسجد میں آؤ تو خلوت, اور کسی سے کچھ لینا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, اور بیٹھ گئے, کچھ پتہ ہی نہ چلے ہمیں کہ کون کیا کر رہا ہے. مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ. بہت سی مسجدوں میں بالکل صفحے اول میں آنے والے ہمارے پرانے لوگ, بس ان کو یہ فکر رہتی ہے کہ امام صاحب بالکل ٹھیک 9 بجے مصلی پہ کھڑے ہو جائے, یہ فکر رہتی ہے ان کو جو آگے بیٹھتے ہیں. ہر مسجد میں ایسے سپروائزر ہوتے ہیں, داروغہ ہوتے ہیں جو امام, اب وہ آ کر کے 10 منٹ ابھی باقی ہے, پھر بھی پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ امام صاحب آئے کہ نہیں. اللہ کے بندے 10 منٹ باقی ہے, آئے گا وہ, 5 منٹ رہ گئی تو پھر پیچھے دیکھتے ہیں, 2 منٹ رہ گئی تو پھر پیچھے دیکھتے ہیں, 1 منٹ رہ گئی تو پھر پیچھے دیکھتے ہیں, اور تجربہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ امام صاحب جو ہمیں اس وقت مل گئے ہیں وہ 6 سال سے سروس دے رہے ہیں اور روزانہ وقت میں مسلح بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھی ان کو بھروسہ نہیں ہوتا. 6 سال کے بعد بھی ان کو اپنے امام پر بھروسہ نہیں ہوتا، وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہتے ہیں. تو بھائی اگر وہ 9 بجے آیا، 9:01 کو آیا، 9:02 کو آیا، 9:03 کو آیا، 9:05 کو آیا، 9 کے آگے پیچھے آ ہی جائے گا. اور مسجدوں میں ایسا نظام ہوتا ہے کہ جب امام نہیں پہنچتا 2-4 منٹ اوپر ہو جاتی ہے تو کسی اور کو کھڑا کر دیتے ہیں. بھائی ہے کہ نہیں؟ تو اتنا مبارک وقت اقامت اور اذان کے درمیان کا، اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں ان سب جھمیلوں میں آپ پڑے رہتے ہیں، کیوں فکر کرتے رہتے ہیں؟ آپ مشغول رہو. اقامت اسی لیے تو مشروع ہوئی ہے شریعت میں کہ تاکہ آپ دعا میں مشغول ہیں، آپ تلاوت میں مشغول ہیں، تو اقامت کے ذریعے آپ کو پتا چل جائے گی اب نماز شروع ہو رہی ہے. اقامت اسی لیے تو ہے. اذان باہر والوں کے لیے ہے، اقامت اندر والوں کے لیے ہے. تو اندر والوں کے لیے اقامت کی کیا ضرورت تھی اگر سب کو امام کو دیکھتے رہنا ہوتا؟ تو اندر والوں کے لیے اقامت اسی لیے ہے کہ اندر والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ مشغول رہیے، اور اقامت ہو تو تمہیں سمجھنے کا کہ امام صاحب آ گئے ہیں، اور مؤذن کو کہا گیا کہ تم امام کو دیکھتے رہو، یہ مؤذن کا کام ہے. تو بھائی خلوت اختیار کرو، خلوت. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. بہت سی مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ سنیچر کو دیکھیں گے کہ ظہر کی نماز پڑھی تو مسجد خالی ہو جاتی ہے. بہترین وقت خلوت کا، سنیچر کو، اتوار کو. عموماً ظہر کی نماز کے بعد لوگ دیر تک نہیں بیٹھتے، عصر اور مغرب کے درمیان تو بیٹھتے ہیں. بہترین وقت خلوت کا ظہر کی نماز کے بعد، سنیچر اتوار کو لوگ خالی کر دیتے ہیں، آپ بیٹھی ہو. اور مسجدوں کے اندر بھی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ لوگ اگر بیٹھ کر کے عبادت کرنا چاہے تو وہ کر سکیں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خلوت اور جلوت یہ ہر مومن کی شان ہونی چاہیے، اور ہر مومن کی زندگی میں خلوت ہونی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ دو چیزیں تھیں. جب آپ خلوت میں ہوتے تھے تو خلوت میں اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑے ہوئے رہتے تھے، اور جب جلوت میں آتے تھے تو جلوت میں اپنے فیملی کے ساتھ گھر میں یا باہر نکل آتے تھے، باہر مسجد نبی میں آ کر بیٹھ جاتے تھے. اور مسجد نبی میں آ کر بیٹھ جاتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین آگے پیچھے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتے تھے. بہت سارے پہلے ہی سے مسجد میں ہوتے تھے جی، تو وہ آپ کے سامنے آ جاتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کا، تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع فرما دیتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہی مجالس میں سے کسی ایک مجلس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس، اس درمیان میں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اطلع علینا رجلن، جبکہ ایک شخص نمودار ہوا اور وہ ظاہر ہوا اور ہم نے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے، شدید و بیاد الثیاب، اس کے کپڑے نہایت سفید تھے، شدید و سواد الشعر، اس کے سر کے اور داڑھی کے بال نہایت سیاہ تھے، بہت کالے تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کے آثار بالکل نہیں تھے. ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا. بہرحال وہ آیا اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا، اور اس کے بعد آگے جو ہے سوال جواب ہوئے. انشاءاللہ آگے آئندہ ہفتے کی نشست میں بھی اسی حدیث کے ذیل میں جو باتیں اللہ ذہن میں ڈالے گا وہ میں عرض کروں گا. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق دے. یہ خلوت کے مضمون کو آج سوچ کر نہیں آیا تھا، لیکن اللہ نے اسی پر بات کروا دی. اللہ تعالی شانہ ہمیں خلوت نصیب فرماوے، اور خلوت کی برکت سے ہماری جلوت کو بھی اللہ اچھی بنا دے. اللہ تعالی شانہ ہمیں خوب برکت عطا فرماوے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.